أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو، جیسا کہ یہ مضمون کئی بار وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو جو بھیجا ہے انسانوں کو، وہ ہے اپنی شخصیت کو ٹھیک بنانا. جنت ہماری منزل ہے، اس کے لیے جنت میں رہنے کے لائق اپنی زندگی کو بنانا، اپنی صفات کو بنانا. تو جنت میں رہنے کے لیے ایک تو اللہ کی پسند کی صفات ہوں، اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو اللہ کی پسند کی صفات پیدا ہوں. دوسرے، جنت میں اکیلے تو رہنا ہے نہیں، سب کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے سوسائٹی میں سب کے ساتھ ایسا رہنے کی صفات پیدا کرنا کہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو الجھن نہ ہو. اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف دینے والی صفات کے ساتھ اگر جنت میں جائیں گے تو پھر جنت کا سکون ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کو جب تکلیف دیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کا کام ہی ہے اپنی صفات کو بنانا. یہی دو صفات بنتی ہیں دو قسم کی، تو پھر آخرت بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے. ہم اپنے آپ پہ قابو پا لیں، اپنی خامیوں پہ قابو پا لیں، اور دوسروں کو تکلیف نہ دینے والے بنے، راحت دینے والے بنے، تو دنیا میں بھی ایسا ہی آدمی ترقی کرتا ہے. گزشتہ جمعہ بعد عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک بہت ہی بگڑے ہوئے ماحول میں کام شروع کیا اور پھر کتنی اچھی صفات والے انسانوں کو پیدا کیا. آپ کے آنے سے پہلے عرب کے ملک کو دنیا والے بگڑے ہوئے انسانوں کا ملک سمجھتے تھے، اس کے اوپر مفت حکومت بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لکھنے والوں نے لکھا، غیر مسلموں نے لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ ہیروز کی نرسری ہے. عربوں کا ملک، عرب قوم، جس کو دیکھو ہیرو ہی نکل رہا ہے، کامل شخصیت، ہر فیلڈ کی کامل شخصیت. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اعجاز تھا، یہ دین اسلام کا کمال تھا کہ اس کے ماحول میں جب انسان آتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ کے اپناتے ہیں، تو پھر ہر انسان نمونے کا انسان بننے لگتا ہے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اس کام میں لگ جائے، ہم اپنی شخصیت کو ہی بنائیں اور اپنے ساتھ جو ماتحت ہیں، متعلقین ہیں، ان کی شخصیت کو بھی بنانے. یہی ہمارا اصل کام، جنت کی تیاری بھی یہی ہے، دنیا کی تیاری بھی ہے. اچھے انسان پیدا کرو، دنیا میں بھی عزت طاقت، آخرت میں بھی عزت. تو گزشتہ یاس کیا گیا تھا کہ صحابہ میں انفرادی کیا خوبیاں اللہ کے نبی نے پیدا کی، اور اجتماعی کیا خوبیاں پیدا کی، جس سے پوری ان کی سوسائٹی طاقتور ہو گئی، متحد ہو گئی. دو صفات کا تذکرہ ہوا تھا. آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا موضوع جو ہے وہ ہے مینجمنٹ کا موضوع. بڑے بڑے ادارے وجود میں آ گئے، بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ گئی، جس کے اندر لاکھوں ملازمین ہوتے ہیں، ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں، سب کو مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس زمانے کا ایک بڑا ٹاپک ایسا ہے کہ لیڈرشپ کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں. ایک مجمع کو لے کر چلنا ہے، سب مل جل کے کیسے کام کریں، سب کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیسے ہو، اس پہ بہت ریسرچ ہو رہا ہے کہ قائدانہ صلاحیتیں کیا ہیں، اور اس پہ کافی زور ہے. جیسا کہ کئی بار عرض کیا گیا، دین اسلام ایک جامع دین ہے، آپ کو ہر موضوع کی رہنمائی اس میں ملے گی. گھر کیسا چلانا ہے ملے گی، اپنی ذاتی لائف کیسے چلانا ہے ملے گی، کمپنی کیسا چلانا ہے وہ ملے گی، اور سوسائٹی کو کیسا چلانا ہے وہ ملے گی. اور لیڈرشپ کی صفات پیدا کرنا یہ تو نبی کا ہی کام ہے، سب صحابہ کو حضور نے ایسے ہی تیار کیا. تو یونیورسٹیوں میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عملی نمونے پیش کیے جاتے ہیں طلبہ کے سامنے، کیس اسٹڈی، بھائی جو تھیوری ہے، جو ایک نظریہ ہے، اس کی ایک زندہ مثال، اس مثال کا تفصیلی جائزہ لے کے طلبہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو ہمارے حضرت پیر صاحب نے بھی جو ہے اس کی ایک کیس اسٹڈی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی پیش کی ہے. مینجمنٹ کے جو اصول اس زمانے میں طے کیے گئے، لاکھوں ماہرین نفسیات نے لمبے چوڑے مطالعے کے بعد جو نفسیات کے اصول لکھے، مینجمنٹ کے جو اصول لکھے، نظم و نسق کے جو اصول لکھے، اس کو انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اس کا تجزیہ کیا کہ حضور کے صحابہ میں سے یہ بھی ایک صحابی ہیں، حضور کے شاگرد، ان کو اللہ کے نبی نے کیسا تیار کیا. آج جو دنیا لمبی چوڑی ریسرچ کے بعد جس چیز کو اپنی تحقیق سمجھتی ہے، ان اصولوں کو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا، اس کے نمونے پیدا فرمائے. تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر وہ اصول کیسے جچتے. اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت بڑی سختی والی تھی، جسم میں طاقت بھی بہت تھی اور مزاج میں بہت سختی تھی. چنانچہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، اجبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام. ایک معاملے میں انہوں نے ذرا نرمی کی بات کی تو حضرت ابو بکر نے غصے میں کہا کہ جب تک جہالت میں تھے، جاہلیت میں تھے، جب تک تو تم زبردست آدمی تھے، جبار تھے، بہت پاورفل تھے، اب اسلام میں آ کے نرمی کی بات کر رہے ہو. تو بڑے جبار تھے وہ، بہت سخت مزاج کے، پہلوان ٹائپ کے بھی تھے، مزاج بھی سختی تھی. جیسے ہی پتا چلتا کوئی آدمی مسلمان ہوا ہے تو جا کے خوب مارتے تھے. ان کی مستقل ایک عادت تھی کہ جو اسلام قبول کرتا اس کو بہت سزا دیتے تھے. ایک دن جو ہے کفار مکہ کا مشورہ ہوا کہ یہ الگ الگ اسلام قبول کرنے والے ایک ایک آدمی پہ سختی کرنے سے اچھا ہے کہ جو اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو کیوں نہ ان کا قصہ ختم کر دیا. مگر اب کون کرے گا، آسان نہیں تھا، پورا قبیلہ ساتھ میں، یہ بیٹھے ہوئے تھے پہلوان صاحب. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں کرتا ہوں، میں ابھی جا کے قصہ ختم کرتا ہوں. سب نے کہا کہ ہاں یہ بات کا پکا آدمی ہے، وہ جگردار ہے، یہ ضرور کرے گا. اب جو ہے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے جوش سے چلے ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ. تو راستے میں ایک صحابی نعیم بن بدر ملے، وہ ابھی ان کا اسلام قبول کرنا معلوم نہیں ہوا تھا لوگوں کو، حضرت عمر کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے چہرہ دیکھ کے سمجھا کہ آج ان کا موڈ بہت ہی خراب لگ رہا ہے، بہت تیزی میں جا رہے ہیں. اب ان کی تیزی کس موضوع پہ رہتی وہ بھی معلوم تھا، کسی مسلمان کو مارنا ان کا ٹاپک تھا. دیکھیں بہت تیزی میں جا رہے ہیں، معلوم نہیں کس کی باری آئی. پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو کہا کہ بس فتنہ جس سے ہو رہا ہے آج اس فتنے کی جڑ ہی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہن بھائی وہی مسلمان ہو گئے، اب تو آگ لگ گئی. اچھا میرے گھر میں، تو پلٹ کے آئے، اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سیکھ رہے تھے قرآن، باہر سے سنا تو اندر پڑھ رہے ہیں کچھ. جیسے کھٹکا باہر سے بجایا، آواز دی، جلدی چھپا دیا قرآن چھپا کے، دروازہ کھولا، اب غصے سے اندر داخل ہوئے، بہن بھی کا گلا پکڑ لیا، بولو کیا کر رہے تھے، مار پیٹ شروع ہو گئی. پتا چلا ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کر چکے ہو، بالکل زمین پہ پٹک کے سینے پہ بیٹھ گئے پیٹتے ہوئے. اب بہن آگے بڑھی بچانے کے واسطے، تو اٹھا کے بہن کو اتنا زور سے مارا کہ ان کا بھی خون نکلنے لگا. تو بہن بھی عمر ہی کی بہن تھی, بہن نے کہا کہ تم جس ماں کا دودھ پیے ہو میں بھی اسی ماں کا دودھ پی ہوئی ہوں, تم جو کر سکتے ہو کر لو, ہم تو اسلام سے پھرنے والے نہیں, تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو. اب ایک تو بہن کے چہرے سے خون جا رہا تھا, پھر یہ مضبوط جملہ یہ سن کے جو ہے ان کے دل پہ اثر ہو گیا, فوراً ہٹ گئے, بولے اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ, میں بھی تو دیکھوں. تو نہیں ایسا نہیں پڑھ سکتے, تم ناپاک ہو, پاک ہو جاؤ پہلے. تو اچھا نہلانے تک اور ٹھنڈے ہو گئے, نہلا دھلا کے پھر اب جو ہاتھ پہ قرآن کی ورق دیا, سورہ طٰہٰ کی آیت تھی, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم بدبخت ہو جاؤ, تم کو برباد کرنے کے لیے نازل ہوا, نہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, یہ تو یاد دہانی ہے, یہ تو جگانے کے لیے ہے, اس کے لیے جس کے دل میں خشیت ہے. اب وہ آیتیں پڑھی تو متاثر ہو گئے, چلو مجھے لے کے چلو. بہرحال پہنچے اور اسلام قبول کر لیا. ون ٹو قسم کے آدمی تھے, ابھی تو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے, ابھی جو ہے اپنے آپ کو ہی ختم, بالکل قربان کر دیا. واقعے کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. اب ایک ایسی شخصیت جو بہت سخت مزاج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے ہی سانچے میں ڈھال کے نکالا, حضور کی صحبت میں رہے تو ایک دوسرے ہی انسان بن گیا. اور ہسٹری لوگ پڑھتے ہیں, حضرت عمر کی زندگی جو پڑھتے ہیں, اپنی بھی غیر بھی, تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا پرسنالٹی تھی, کیا عقل تھی, کیا سمجھ تھی, کیا مینجمنٹ تھا, کیا دبدبا تھا. ایسا آدمی جو گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, یہ آدمی کیسا ہو گیا پھر؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے, یہ اسلام کا علم ہے, یہ اسلام میں ہے اسی جان, کوئی اگر اسلام کو سیکھے. اگر حضرت نے لکھا کہ 1983 میں بڑی تحقیق کے بعد مینجمنٹ کے اصول مرتب کیے گئے, 11 اصول, یہ باقاعدہ جو ہے ڈاکومنٹ ہے, اور یو ایس آرمی نے اس کو مرتب کیا, 11 رولس آف لیڈرشپ. تو پہلا اصول, اب دیکھیں گے کہ کس طرح حضور کے شاگردوں میں یہ شان تھی. آج آپ اصول بنا رہے ہیں, حضور اس کے نمونے بنا کے گئے. تو پہلا اصول ان لوگوں نے لکھا, نو یور سیلف اینڈ سیک سیلف امپرومنٹ, کہ خود کو سمجھو. اگر اچھا مینجمنٹ کرنا ہے, دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے, لیڈرشپ اپنے اندر قائدانہ صلاحیت رکھنا ہے, تو پہلے خود کو سمجھو, اور اپنے اندر اچھائی سمجھنے کے بعد اب اچھائی پیدا کرو, اچھائی بڑھاؤ اپنے اندر, بڑھانے کی کوشش میں لگے رہو. حضرت عمر کی زندگی میں دیکھیں تو یہ چیز ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی, مسلسل اپنا محاسبہ. یہاں شاید جمعہ میں بیان ہو چکا ہے محاسبے پہ, منگل کو تو ہوا, مسلسل اپنا محاسبہ کرنا. محاسبے میں حضرت عمر کا ہی جملہ مشہور ہے, حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ دوسرا تمہارا حساب لے تم خود اپنا حساب لیا کرو. انٹرنل آڈٹ چلتے رہنا, گورنمنٹ جب آڈٹ کرے گی تو جب تو جیل میں جانا پڑے گا, کیا فائدہ ہے, پہلے اپنا آڈٹ خود کرو. تو اپنا مسلسل جائزہ لیتے رہتے تھے, ان کو معلوم تھا میرے اندر ویکنیس کیا ہے, میری اسٹرینتھ کیا ہے, اچھی طرح جانتے تھے میری شخصیت میں کیا کیا ابھی بڑھانے کی چیز ہے, اس پہ مسلسل نظر رکھتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں, سنائیں گے تو اسی میں وقت نکل جائے. تو مجھے اپنے آپ کو کیسے آگے بڑھانا ہے, اس پہ ان کی نظر رہتی تھی, ان کو پتا تھا کہ مجھے کیسا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. چنانچہ ہر نیک کام میں آگے بڑھتے رہتے تھے, ہر نیکی میں سب سے آگے نظر آتے تھے, اور دوسروں کے لیے مثال بنے رہتے تھے. تو یہ پہلی صفت, کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں قائدانہ رول ادا کروں اپنے خاندان میں, اپنی اولاد کے درمیان, اپنے سوسائٹی میں, تو پہلے آدمی اپنے کو چیک کرتا رہے, اپنے اندر کی خوبی کو بڑھاتا رہے, خامی کو نکالتا رہے. دوسرا اصول ان لوگوں نے لکھا, میک ساؤنڈ اینڈ ٹائملی ڈیسیشن, کہ بر وقت فیصلہ لینا پڑے گا. جس کو بھی قائد بننا ہے, مینجمنٹ اچھا کرنا ہے, مناسب وقت پر بر وقت فیصلہ لینے کی صلاحیت پیدا کرنا اپنے اندر. تو یہ رنگ بھی ان کے اندر بہت تھا, بر وقت فیصلے کرتے تھے اور رائے ان کی بالکل پرفیکٹ رہتی تھی. کہا جاتا تھا کہ ان کی جو رائے ہوتی ہے وہی بھی وہی نازل ہوتی ہے. ایسا ہوا کئی بار, دوسرے صحابہ کی رائے الگ لیکن ان کی جو رائے تھی بعد میں آسمان سے قرآن بھی اسی کی تائید میں نازل ہوا, اللہ نے انہی کی رائے کی تائید. ایسی مضبوط ان کی رائے تھی اور فوراً موقع کے حساب سے فیصلہ کرتے تھے, رائے دیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ تھا خلافت کا, اس وقت تک قرآن مجید جو ہے ایک جگہ کتاب کی شکل میں مرتب نہیں کیا گیا تھا, الگ الگ اوراق میں ہڈیوں پر, پتوں پر, جھلیوں پر الگ الگ لوگوں کے پاس صورتیں موجود تھی, مگر پورا قرآن یاد رکھنے والی ایک بڑی جماعت تھی. مگر ایک ایسی جنگ ہوئی, جم کے یمامہ کی جنگ ایسی ہوئی کہ اس میں بہت بڑی تعداد حافظوں کی شہید ہو گئی. تو سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی تقاضا شروع کیا کہ نہیں, قرآن مجید کو ایک بک بنانا ضروری ہے. اب یہ حافظوں کے اوپر ہی ہم اتنے انتظام پہ ہم بھروسہ نہ کریں, ہم بک بنائیں اس کی. اب حضرت ابوبکر بولتے تھے کہ میں کیسا کروں, حضور ایک کام نہیں کیے میں کیسا کروں, حضور کتاب نہیں بنائے میں کیسا بناؤں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں بولے, یہ اصرار کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا سینہ کھل گیا. ان کو ٹائم لگا, ان کو ٹائم نہیں لگا. چنانچہ انہیں کے پہلے انہیں کے ذہن میں آیا, انہوں نے زور ڈالا, مشورے ہوئے, پھر طے ہوا کہ نہیں اس کو ایک بک بنا دیا جائے, اس کے نسخے بنائے گئے, پھر اس کو محفوظ کیا گیا. تو انیشیٹو لینا جو بولتے ہیں, بالکل موقع پر اقدام کرنا, شروعات کرنا, صحیح فیصلہ کرنا, یہ ان کی صلاحیت تھی. کئی چیزوں میں انہوں نے بالکل ایسی شروعات کی ہے مینجمنٹ میں جو اس سے پہلے ہسٹری میں وہ چیز تھی نہیں. ایسی چیزیں انہوں نے انتظام میں نئی نئی چیزیں شروع کی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ طے نہیں تھا کہ فوجی جو ہے مجاہد جو جہاد پہ جائیں گے کتنے دن کے بعد ان کو گھر آنا ہے واپس. اب نکل گئے تو نکل ہی گئے, کئی کئی دن ہو جاتے تھے, کئی ماہ ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے رات میں گشت لگا رہے تھے تو ایک گھر میں سے آواز آئی, ایک عورت جو ہے درد بھرے اشعار پڑھ رہی تھی. عورت کا شوہر جنگ میں جہاد میں گیا ہوا تھا, وہ یاد میں درد بھرے اشعار پڑھ رہی تھی, ان کے کان میں پڑے. فوراً آئے اپنی بیٹی سے, حضرت حفصہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی, مومنوں کی ماں بھی تھی, ان کی بیٹی بھی تھی, بیٹی سے مشورہ کیا کہ تم عورتوں کی نفسیات کو جانتی ہو, عورتوں کے مزاج کو جانتی ہو, تم بتاؤ کہ ایک عورت بغیر شوہر کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن صبر کر سکتی ہے تاکہ میں وہ قانون بنا دوں. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ 4 مہینے تک رہ سکتی ہے. تو پھر قانون بنا دیا کہ جو بھی فوجی جہاد کے لیے جائے گا 4 مہینے کے بعد اس کو گھر بھیج دیا جائے گا, گھر آ کر پھر جائے جانا. تو یہ تو ایک مثال ہے, بہت سارے ان کے فیصلے ایسے ہیں جو بر موقع کام ان کا کرتا تھا ذہن. اور ایک تیسرا اصول بتایا گیا ہے کہ مثال قائم کرے جو لیڈر ہے, وہ اپنی ذات سے سیٹ دا ایگزامپلس, اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کرے آدمی جو قائد ہے. خود تو الگ لائف ہے, لوگوں کو الگ آرڈر دے رہا ہے, الگ تعلیم دے رہا ہے, تو کیسے چلے گا. ہمارے گاندھی جی کا بھی قول ہے کہ وی مسٹ بیکم دا چینج وی وانٹ ٹو سی, کہ ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں آنکھوں سے. تو جو بھی لیڈر یہ چاہتا ہے, قائد یہ چاہتا ہے, باپ چاہتا ہے کہ میرے بچوں میں یہ تبدیلی ہو, خاندان کا بڑا چاہتا ہے کہ میرے خاندان میں یہ تبدیلی ہو, جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں, جس کی طرف لوگوں کو مائل کر رہے ہیں, اس کی مثال بتائیے, آنکھوں سے دکھائیے, ہو صرف خیالی بات نہ ہے. تو انسانوں کی طبیعت کیا ہے, صرف کرٹیسائز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے لوگ, تنقید کرنے والوں. ہاں آپ مثال بن کے بتائیے, وہ کام ایسا کر کے بتائیے آپ, جو مثال بن کے کام کر کے دکھاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, جو مثال پیش کیے بغیر صرف عیب نکالتا ہے اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. تو اول جو ہے رول ماڈل بننا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ بیت المال میں خوشبو آئی ہوئی تھی اور پبلک میں تقسیم ہو رہی تھی, تو خوشبو تقسیم کرنے کا موقع آیا تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ عورتوں میں تقسیم کر دوں گی, خوشبو میں تقسیم کروں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں کرو گے, تمہارے حوالے نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں میں صحیح تقسیم نہیں کر سکتی ہوں, برابر تقسیم نہیں کر سکتی ہوں؟ تو کہا نہیں بالکل آپ, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بہت اچھا تقسیم کر سکتی ہیں, مگر خوشبو جب بانٹیں گی تو آپ کے ہاتھ کو بھی تو لگے گی کچھ نہ کچھ. میں نہیں چاہتا کہ میں امیر المومنین ہوں, میرے گھر والوں کے ہاتھ میں بیت المال کی خوشبو لگے, اس کا تھوڑا حصہ بھی میرے گھر والے ان کے نفے میں استعمال ہو, میں نہیں چاہتا. تم بانٹو گی تو ہاتھ کو تو کم سے کم لگے گی. یہ ہے لوگ لے کے چلنے والے ایسے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ امور خلافت کے کام میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, خلافت کے سرکاری کام میں بیٹھے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا, چراغ جل رہا تھا, اور چراغ میں بیت المال کا تیل تھا. اتنے میں جو ہے کھٹکھٹاہٹ ہوئی, تو نے پوچھا حضرت علی تشریف لائے. جب حضرت علی تشریف لائے بیٹھے تو فرمایا آپ جو بات کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پرسنل بات کرنے کے واسطے آئے ہیں یا مسلمانوں سے متعلق بات ہے؟ کہ نہیں میں اپنی پرسنل بات کرنے کے لیے آیا ہوں. فوراً سامان وغیرہ سیٹ کر کے پھونک دیا, چراغ کو بجھا دیا. حضرت علی حیران ہو گئے کہ یہ مہمان آنے پہ چراغ جلاتے ہیں کہ چراغ بجھا دیتے ہیں؟ مہمان آیا ہے تو چراغ جلانا ہے, بجھانا تھوڑی ہے. تو فرمایا یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا علی کہ ہم ذاتی بات کریں اور بیت المال کا تیل جلے, یہ مناسب نہیں, اس لیے میں نے بجھا دیا. میں اس کو جاہد نہیں سمجھتا. تو یہ مثال اپنی لائف سے دے رہے, اپنی زندگی سے دے رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے, جو لے کے جو چلنے والا ہے اس کو کس طرح کلیئر رکھنا چاہیے اپنی پرسنالٹی کو, اپنی شخصیت کو. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ایک مجلس چل رہی تھی, حضرت علی بھی موجود تھے. حضرت علی بڑے حکمت والے انسان تھے, بڑے اچھے فیصلے مشورے کرتے تھے, تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں یہ گفتگو چلی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی معاشی حالت بڑی کمزور ہے, بہت کم خرچے پہ زندگی گزار رہے ہیں, اکنامیکل کنڈیشن ہے بہت کمزور ہے, اس واسطے ان کی تنخواہ بڑھانا چاہیے. اب ملک پہ ملک فتح ہو رہے ہیں, مال اتنا بڑھ رہا ہے, حضرت عمر کی تنخواہ بہت معمولی, تو بڑھانا چاہیے ان کی تنخواہ. کپڑے اتنے پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, خلیفہ ہیں, دور دور سے لوگ آ رہے ہیں, پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں. تو یہ چلی بات کہ تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے, مگر وہ سامنے کون تھے؟ عمر تھے. سوچ رہے تھے بولنا کون, عمر کو جا کے کون بولے کہ آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہو. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نفل پڑھ پڑھ کے انکریمنٹ کے واسطے دعا کرتے رہتے, سمجھے. لیکن وہاں پر سوال یہ پیدا ہے, تو مشکل ٹاسک ہے, کون جا کے بات کرے گا؟ تو بولے کہ یہ حضرت حفصہ کو لگائیں گے ذمہ داری, بولے سب مل کے. حضرت حفصہ ایک تو آپ کی بیٹی ہیں, بیٹی ہونے کی وجہ سے باپ کے اندر نرمی تو ہوتی ہے, پھر حضور کی زوجہ ہیں, سب مومنوں کی ماں ہیں, تو ان کی پوزیشن بڑی ہے, ان سے کہلوائیں گے. حضرت عمر سے بولیں گے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ چاہ رہے ہیں مسلمان. تو بہرحال انہوں نے بات کی, حضرت ابو تو سنتے ہی کہا تم کو یہ بولو یہ بات اٹھائی کس نے, یہ تنخواہ بڑھانے کی بات یہ بولنے والا پہلا آدمی کون ہے, یہ کون لوگ تم کو یہ سب پٹی پڑا کے گئے ہیں, میں ان کو سیدھا کر دوں گا. تو انہوں نے بتایا نہیں, نام کسی کا نہیں بتایا. اس کے بعد ان کے پر کیفیت تاری ہوگی, بولے کہ بیٹی تم بتاؤ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے, اللہ کے نبی کا لباس کیسا رہتا تھا؟ بولے کہ سادہ لباس تھا, بس ایک گیروا کلر کر کے ڈریس تھا, گیروا رنگ کیا گیا تھا. جب کوئی بڑے لوگ آ جاتے تھے دوسرے ملکوں کے, تو وہ گیروے رنگ کا پہن لیتے تھے, عام دنوں میں ایسے ہی سادہ ڈریس پہن لیتے تھے. اچھا بنا بتاؤ کھانا کیسا تھا حضور کا؟ تو کہا بس سوکھی روٹی کھا لیتے تھے, کبھی کبھی گھی مل جاتا تھا تو میں گھی اس پہ لگا دیتی تھی, تو بہت مزے لے لے کے خود بھی کھاتے تھے, دوسروں کو بھی بولتے کھاؤ کتنی مزے کی روٹی ہے. تو ورنہ خشک روٹی حضور کھا لیتے تھے. تو انہیں حالات سنائے تو کہا کہ بستر کیسا تھا, سب پوچھا. اس کے بعد فرمایا کہ جس راستے پہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, حضرت عمر گئے ہیں, اسی راستے پہ میں چلوں گا تو میں اس منزل پہ پہنچوں گا, ورنہ میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا تو میں منزل بھی میری چینج ہو جائے گی, اس لیے مجھے اسی طرح رہنے دو. سادگی کی زندگی. پھر کہا کہ تم بتاؤ حفصہ، پوری اپنی سلطنت میں، پورے مسلمانوں میں جتنی میرا جتنا بھی وظیفہ ہے، اتنے پیسے کا انتظام سب کے لیے ہو گیا کیا؟ پوری پبلک میں سب کو اتنی تنخواہ مل رہی ہے کیا؟ ہاں، پورے ملک میں سب کو اتنی آمدنی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ہو گئی تب میری تنخواہ میں اضافے کی بات سوچی جا سکتی ہے. جب ملک میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اتنا بھی ان کا ابھی نہیں ہے، تو میں کیسا اپنا وظیفہ بڑھاؤں؟ یہ خلیفہ ہو کے اتنا عام آدمی کا خیال کر رہا. اور ایک اصول اس میں بتایا گیا ہے مینجمنٹ میں، اچھا مینجمنٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی ضروریات کو سمجھو اور ان کی بہتری کی کوشش کرتے رہو. مینجمنٹ کرنے والا جن سے کام لے رہے ہیں آپ، جن کے ذمہ دار ہیں، ان کی حالت کیا ہے، اس کو حالت درست بنانے کی کوشش. نو یور پیپل اینڈ لک آؤٹ فار دا ویل بینگ. تو حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ بس ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے تھے. سب لوگ رات میں آرام سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، یہ گشت کرتے تھے، گلی گلی جا کے اندازہ لگاتے تھے کہ پبلک کا کیا حال ہے، رعایا کا کیا حال ہے، کسی پریشانی میں تو نہیں ہے. پتہ چلتا کہ کوئی ضرورت مند ہے تو پھر دن میں اس کا انتظام کرتے تھے. لوگ آ کے مجھے بولیں تبھی میں انتظام کروں گا، ایسا نہیں تھا، خود سے فکر کرتے تھے. اور ایک پانچواں اصول بتایا گیا ہے کہ جو اپنے ماتحت ہیں، اب یہ کمپنی کی حیثیت سے مت سوچیں آپ، ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کے اندر میں تھوڑے لوگ ہیں، چاہے وہ گھر ہو چاہے ادارہ ہو. یہ اصول سب، یہ دین کے اصول بھی یہی ہیں، عقل کے اصول بھی یہی ہیں. حضور نے ایسی تربیت کی صحابہ کی. تو اپنے ماتحتوں کو باخبر رکھنا، پالیسی کیا ہے، کیپ یور ورکرز انفارمڈ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انفارمیشن ہی نہیں دیتے کرنا کیا ہے پوری، پھر لوگوں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں. صحیح انداز میں آپ نے بتایا نہیں پالیسی کیا. چنانچہ حضرت عمر مسلسل گورنروں کو خطوط لکھتے رہتے تھے، جیسے جیسی پالیسی بنتی رہتی تھی، واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے، مسلسل اطلاع دیتے رہتے تھے. چارٹر آف ڈیوٹی کیسے پوری کرنا ہے بتاتے تھے. چنانچہ معاشرے کے ہر فرد کو پتا تھا کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، انفارم کر کے رکھتے تھے. وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ایک رات میں جو ہے گشت کر رہے تھے، رات میں جو ہے ایک گھر سے آواز آئی، بوڑھی ماں جو ہے اپنی بیٹی سے بول رہی ہے کہ جانور نے دودھ دے دیا ہے کیا؟ دودھ بیچنے والا گھر تھا، دے دیا ہے. کتنا دودھ دیا ہے؟ امی آج دودھ کم دیا ہے جانور نے. تو بیٹی، اماں نے کہا کہ بیٹی تھوڑا پانی ملا کے برابر کر دو مقدار، اس لیے کہ دودھ لینے والے تو روز کے برابر آئیں گے، جتنے واڑ کی ہیں سب آئیں گے لینے کے واسطے، دودھ کم ہوگا تو کیسے دیں گے، پانی ملا کر اس کو برابر کر دو. تو بیٹی نے کہا امی، امیر المومنین عمر کا حکم ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، بغیر پانی ملائے کے دینے کا حکم ہے. تو ماں نے کہا کہ عمر آ کے تھوڑی دیکھ رہے ہیں پانی ملا رہے ہیں. تو بچی نے کہا کہ عمر کے خدا تو دیکھ رہے ہیں، عمر نہیں دیکھ رہے مگر عمر کے اللہ تو دیکھ رہے نا. تو یہ پتا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم رہتا تھا کیا آرڈر ہے اندر، بچی کو معلوم ہے آرڈر، خلیفہ کا حکم کیا ہے، گھر تک اس کو پہنچا چکے ہیں، گھر گھر تک. تو جو ماتحت ہوتے ہیں کامن پرسن، ان کو پورا پتا تھا کہ میرے فرائض کیا ہیں، میری ڈیوٹیز کیا ہیں، کیا آرڈر ہے، کیا حکم ہے. اور ایک ایک کارکنوں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا، ڈیولپ سینس آف ریسپانسبلٹی ان ورکرز. آج کیا ہے، پوری امت میں ذمہ داری کا احساس بہت کم ہو گیا، میری ذمہ داری کیا ہے، اسی سے زوال ہو رہا ہے. اور دنیا میں قومیں اسی کی وجہ سے زوال کا شکار ہوتی ہے، جب قوموں میں لوگوں میں احساس کم ہوتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، کوئی بتائے یا نہ بتائے یہ میری ذمہ داری ہے. شہر کا تو دورہ کرتے ہی رہتے تھے، ایک دن اپنے غلام سے کہا کہ دیکھیں گے ہماری پبلک میں جو صحرا میں رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، وہ کس حال میں ہیں. تو صحرا کے دورے کو نکل گئے، وہاں دیکھا تو ایک خیمہ جنگل میں جو ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، اور اس میں بچے خوب رو رہے ہیں، اور ماں جو ہے کیا کر رہی ہے، بہلانے کے واسطے چولہا جلا کے اس کے اوپر بھگونا رکھ کے دیگچی رکھ کے خالی پانی ابال رہی. تو بچوں کو روتے ہوئے دیکھ کے پریشان ہو گئے, بلا کے پوچھا اس عورت سے کیا بات ہے, بچے رو رہے ہیں, کتنی دیر تک تمہارا کھانا پکتا, بچے روتے جا رہے ہیں, تمہارا چولہا چلتے ہی جا رہا. اس عورت نے کہا کہ میں اصل میں ایک بیوہ عورت ہوں, بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں, اس لیے جو ہے چولہا جلاتی جا رہی ہوں, پانی خالی پانی ہے اس میں ہے کچھ نہیں, اس لیے جلا رہی ہوں کہ بچے کھانا پکے گا پکے گا انتظار میں سو جائیں گے, تو ان کو سلانے کے واسطے چولہا جلا رہی ہوں, اس میں اندر ہے نہیں کچھ. تو فوراً جو ہے اپنے غلام مسلم کو لے کے بستی میں آئے, بیت المال میں آ کے کھولا اس کو, اور ایک آٹے کا پورا تھیلا اور پھر شہد اور گھی ساتھ میں لیا. غلام سے کہا کہ یہ تھیلا تم میری پیٹ پہ اس کو لا دو. غلام نے کہا کہ میں ہوں, میں لے کے چلوں گا. تو کہا کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے تم, میں ذمہ دار ہوں, میرا کام ہے. ان کو شوق تھا خدمت. آخر وہ چپ ہو گئے اور اتنا وزنی جو ہے تھیلا پیٹ پہ لے کے صحرا تک لے گئے. وہاں لے جانے کے بعد پھر اس عورت سے کہا کہ سب سامان کا انتظام ہوا, اب بناؤ کچھ, اس سے حلوہ وغیرہ اس کا بناؤ اس کا. تو اولت نے کہا کہ میں برتن وغیرہ دھو لیتی ہوں, اب اصل پکانے کا وقت آیا. پر میں جب تک میں چولہا جلاتا ہوں تو لکڑیاں رکھ رکھ کے پھونک رہے ہیں, کچی لکڑیاں تھیں, پھونکتے جا رہے ہیں پھونکتے جا رہے ہیں. پھر جب پورا حلوہ بن گیا, دہی اور گھی اور وہ ڈال کے کتنی دیر میں وہ چیز بنی, اس کے بعد بچوں کو خوشبو آئی, بچے اٹھے, بچوں کو ماں نے کھلایا, بچے جب پیٹ بھر کھا چکے تھے بچے پھر کھیلنا شروع کیا بچوں نے. اب یہ دور بیٹھ کے ایسا جھک کے جو ہے دیکھ رہے خیمے میں کیا ہو رہا خیمے میں. جب دیکھا کہ بچے کھانا کھا کے اچھی طرح خوش خوش کھیل رہے ہیں, لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, بولے اسلم چلو اب جائیں گے, بولے اب واپس ہوئے. تو اسلم غلام نے کہا کہ اتنی دیر آپ کیوں رہے, دے کے جا سکتے تھے نا, اتنی دیر آپ کیوں رہے. تو کہا کہ اپنی آنکھوں سے بچوں کو میں روتے ہوئے دیکھا تھا, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے دیکھوں تب جاؤں, اصل اب ہنس رہے نا اب جا رہے. ایسا ذمہ داری کا احساس ان کے اندر تھا. تو یہ ہوتے ہیں خادم قوم, سربراہ قوم. اور ایک یہ ہے کہ جو امور ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اس کا مسلسل جائزہ لینا. تو یہ جو اصول تھے لاکھوں ماہرین نے اس کو بیٹھ کے سوچ کے بنایا ہے. حضرت عمر کا یہ بھی طریقہ تھا کہ گورنمنٹ کے کام صحیح ہو رہے کہ نہیں, جو ذمہ دار ہیں وہ صحیح کام کر رہے کہ نہیں, خود جا کے جائزہ لیتے تھے, وہاں کی عوام کو بٹھا کر پوچھتے تھے. چنانچہ ہنس جو سیریا کا مشہور شہر ہے وہاں پہنچے, وہاں اپنے سعید بن عمرو جو ہیں ان کو گورنر بنایا ہوا تھا, وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ تمہارا جو گورنر ہے ہم نے جن کو بھیجا ہے ان کے بارے میں تمہاری کیا شکایت ہے. لوگوں نے کہا کہ ویسے تو بہت اچھے آدمی ہیں مگر چار شکایتیں ہیں ان سے ہم کو. ایک شکایت یہ ہے کہ جب تک پوری دھوپ نہیں نکل جاتی, سورج اوپر تک چڑھ نہیں آتا, اس وقت تک یہ ڈیوٹی کو نہیں آتے, آفس کو نہیں آتے یہ. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن میں تو یہ سب کام کرتے ہیں سب کے اچھا تندے سے مگر رات میں کسی سے نہیں ملتے. پھر مہینے میں ایک دن تو انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ یہ دن بھر نکلتے ہی نہیں, دن بھر سب گھر میں ہی رہتے ہیں یہ. اور چوتھی جو ہے ایک شکایت یہ ہے کہ ان کے اوپر بعض وقت ایسا دورہ پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی موت ہی آ جائے گی. ایک یہ خمار صحت کے اعتبار سے ان کے اندر یہ خامی. تو پھر پبلک میں بلایا گورنر کو سعید بن عمرو کو, پوچھا کہ کیا بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پورا دن نکلنے کے بعد آتے ہیں باہر. تو فرمایا کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے, کوئی خادمہ نہیں, تو بیوی کا پورا ساتھ مجھے دینا پڑتا ہے, جب تک وہ آٹا گونتی ہیں تو میں یہ کرتا ہوں. انہوں نے کوئی تفصیلات بتائی تو پوری گھر کی تیاری کر کے باہر نکلنے میں مجھے تھوڑی لیٹ ہوتا ہے, یعنی پورا اجالا ہونے کے بعد میں نکلتا ہوں. دوسرا سوال ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے, پبلک کے سامنے ہی جائزہ چل رہا, دوسرا ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ آپ رات میں ملتے ہی نہیں, آپ گورنر ہیں رات میں لوگوں سے نہیں ملیں گے تو کیسا ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں, کہا کہ میں نے جو ہے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہے, دن میں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے رکھ دیا ہے, رات میں نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھا, رات میں مصلے پہ گزارتا ہوں. خوش ہو گیا, اللہ کا فضل ہے, کوئی غلط خبر نہیں, لوگ بھی مطمئن ہوئے کہ بھائی عبادت میں زندگی گزر رہی ہے. پھر یہ لوگوں کا اور ایک اعتراض ہے کہ آپ ایک دن تو باہر ہی نہیں نکلتے. تو کہا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا, تو میں اس کو ایک دن میں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ ایک لنگوٹ میں کس لیتا ہوں, گھر میں رہتا ہوں, اپنے ہاتھ سے جوڑا دھوتا ہوں, اس کو سکھاتا ہوں, وہ جب وہ پوری طرح سوکھ جاتا ہے تب پہنتا ہوں. میں گھر سے نکلنے کے قابل نہیں رہتا جب تک جوڑا جو ہے گیلا رہتا ہے. تو لوگ بھی مطمئن ہوئے بھائی اتنا اپنے آپ کو بچا کے چلنے والا گورنر ہے, ایک ہی ڈریس ہے اپنے ہاتھ سے دھوتا. پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر دورہ پڑتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا حضرت خبیب کی جو شہادت ہوئی تھی, مکے والوں نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ یا کچھ لوگوں نے آ کے حضور سے کہا ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, ان کو قرآن سکھانے کے لیے معلم بھیجیے. تو حضور نے چند معلم بھیج دیے تھے. ان لوگوں نے دھوکہ دے کے, کیا ہے اسلام تو قبول نہیں کیا ہوا تھا, دھوکہ دے کے کچھ صحابہ کو لے گئے, لے جا کے مکے والوں کو بھیج دیا. اس میں حضرت خبیب بھی تھے. مکے والوں نے جو ہے اتنا بہت بھیانک سلوک کیا کہ ان کو جو ہے ایک ستون سے باندھ کر کئی لوگ نیزے لے کے بھاگ کے آتے اور ایک ساتھ چباتے, پھر بھاگتے, پھر پیچھے ہٹتے, پھر وہ ان کو چھید چھید کے ان کو ان کے جسم کو چھلنی چھلنی کر کے ان کو شہید کیا. پوچھا اس وقت آئے خبیب بتاؤ اگر تمہاری جگہ پہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پہ اس وقت محمد ہو تو کیسا لگے گا؟ حضرت خبیب نے تڑپ کے کہا کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں رہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں کافر تھا, میں مسلمان نہیں تھا, وہ سین میں نے دیکھا, میری آنکھوں کے سامنے خبیب کو جس طرح سے چھیدا گیا, تو جب مجھے وہ یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں مجرم ہوں, کاش میں اس وقت کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا, میں خبیب کے ساتھ ہوتا, تو اس وقت غم سے میری حالت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بھی سن کے پبلک نے کہا یہ تو بہت اونچی حالت ہے. بہرحال بزرگ ہو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل جو ہے عوام الناس میں بیٹھ کے جائزہ لیتے تھے. اور بھی کچھ اصول ہیں, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہمارا دین اسلام وہ ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو سکھایا گیا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخصیات بنائی ہیں کہ بعد والے تحقیق کرتے چلے جائیں ان کی خوبیاں کھلتی چلی جائیں گی. اور ہمارے لیے سبق یہ ہے میرے دوستو اس بیان کا کہ مسلمان, ہر مسلمان معلم ہے, ہر مسلمان مربی ہے. ہمارا کام ہے کیریکٹر بلڈ اپ کرنا, اپنا کیریکٹر بنانا اپنے ماتحتوں کا. ہمارا سب سے بڑا بزنس ہی ہے, ہمارا کام ہی ہے مسلمان کا, اچھے انسان پیدا کرنا. اچھے انسان ہم پیدا کریں گے تو آج دنیا میں جو ذلت ہے وہ ذلت باقی نہیں رہے گی. اور ہر آدمی کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے جاؤں تو بانج عورت کی طرح نہ جاؤں, کچھ اچھوں کو چھوڑ کے جاؤں, میں کچھ قابل اپنی فیلڈ کے قابل لوگوں کو چھوڑ کے جاؤں. جو پرانے حکیم رہتے تھے نا, جتنا سیکھا سو اپنے ساتھ قبرستان میں لے کے جاتے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تجربہ زندگی میں ہم نے جو کچھ سیکھا, ہم کچھ لوگ نائب تیار کر کے جائے, اس طرح قوم جیتی ہے بچتی ہے. بس رات دن کھانا کھانا, میں میرے بچے آرام, یہ کیا کوئی زندگی ہے؟ جانور کی زندگی ہے. خود اپنا کیریکٹر بنانا اور ایک اچھی نسل چھوڑ کے جانا اور امت کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا, تب جا کے دین کی اور امت کی عزت باقی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور سب آپ سب کو تربیت کے, تعلیم کے اس قیمتی کام سے دلچسپی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.